الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النادر والمندور اليه صدق الله مولانا العظيم. اذان کے جواب دینے کا طریقہ اور اس کے بعد کی دعا. اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا جواب کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کا جواب دینا واجب ہے, اذان کا جواب دینا واجب ہے, یعنی جو جواب نہیں دے گا گنہگار ہوگا. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کا جواب کیا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہیے, سب مثل مثل ہے. اشہد ان جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو کیا جواب دے اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر آگے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ان دونوں کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب دی لا الہ الا اللہ. فجر میں جو کہتے ہیں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم اس کا جواب ہے صدقت وبررت, صدقت وبررت یہ اس کا جواب ہے. اب ایک قرض باقی تھا جواب دینے والے کے ذمے, ایک قرض تھا وہ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو کیا علماء نے فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہو, لیکن وہ درود شریف ہوگی نا تو لہٰذا درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی جی دلی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا درود ابراہیمی پڑھے, جو درود شریف اذان کے بعد یہ پڑھے, اس کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے. جو میں اصل میں وہی بتانا چاہتا تھا کہ کیا وہ اذان کے بعد کی دعا, یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑے گا ہر لت لہو شفا آتی, ہر لت لہو شفا آتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ارے وجہ بت لہو شفا آتی, مرکات میں کیا فرماتے ہر لت لہو شفا آتی کا کہ وجہ بت لہو شفا آتی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے ذمے جو اذان کا جواب دے کے پھر اذان کے بعد کی دعا پڑے گا وہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی قیامت کے دن. اب وہ اذان کا جواب کیا ہے اللہم, اب یہ سن لیجیے غور سے سن لیجیے اللہ. اچھا اس نے ہاتھ نہیں اٹھانا, ہاتھ نہیں اٹھانا, اس نے ہاتھ نہ اٹھایا بغیر ہاتھ دعا اٹھایا پڑھ لے دعا چاہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. پھر سن لیجیے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ ہو گیا, یہ دو دفعہ پڑتی رہا. اچھا یہ دعا, اچھا اس میں بعض لوگ ریڈیو کے اندر اور ٹی وی کے اندر دو اضافے ہوتے ہیں اور وہ اضافے کیا ہے ورزقنا شفاعتا یوم القیامہ, ایک تو اضافہ یہ ہے ورزقنا شفاعتا یوم القیامہ. یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے, ثابت بالسنت یہ نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے وہ درجہ تر رفیع, وہ درجہ تر رفیع یہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں جی اگر دعاؤں میں یاد کی ہوں اذان کے بعد کی دعا میں تو اس کو اپنے ذہنے سے نکال دے, کیونکہ یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے, تحقیق فرما کر آگے یہ فیصلہ لکھا, آگے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا اور یہ ثابت بالحدیث نہیں ہے. وہ درجہ تر رفیع اور ورزقنا شفاعتا یوم القیامہ یہ ثابت بالحدیث نہیں ہے, مشکال شریف میں یہ پوری روایت موجود ہے پوری, اور بخاری شریف سے لی ہے. ان نقلات و خلوص البیعات یہ بہتری کی روایت ہے, یہ اضافہ. لیکن یہ پوری حدیث شریف سے اتنی بس ثابت ہے کیا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اس سے زیادہ اضافہ نہ کرے. ورزقنا استطاعت یوم القیامة یا ودرجة الرفیع. اس کو نکال دے, یہ مت پڑھے اور ہاتھ نہ اٹھائے. اور یہ دعا بھی عجیب و غریب ہے. ملا علی قاری میں نے اپنے شیخ سے یہ دعا سنی اور ترجمہ بھی حضرت نے فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ نے اس دعا کے اندر فرمایا کہ ہم نے جو دعا مانگتے ہیں. اچھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب بات انہوں نے لکھی جس کو میرے شیخ نے بیان فرمایا. فرمایا کہ اور حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات ہندوستان میں سنائی تو وہاں کے بڑے عالم حضرت مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب گنج وادج آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سنا حیران ہو گئے. کہتے ہیں یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی اور وہ بات تو عجیب ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث شریف میں آتے حلت بڑی شفاعت ہوئی اور ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ فرمایا اری وجبت بڑی شفاعت ہوئی, یعنی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. سب اس میں رکتا ہے. ملا علی قاری آگے فرماتے ہیں فیہ اشارت الى بشارته فی خاتمہ, کہ اس دعا کے اندر اس بات کی بشارت ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑے گا اس کو قیامت کے دن اس کو ایمان کے حالت میں جو ہے وہ موت ملے گی. اس میں خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے آپ وسلم نے کی شفاعت جس کے لیے واجب ہو جائے گی تو کافر کو تو شفاعت نہیں ملے گی. یہ لکھتا ہے کہ کافر کو شفاعت نہیں ملے گی, شفاعت کافر کو نہیں ملے گی. لہذا جس کے لیے اس حدیث بات کی برکت سے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو یہ ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اب کافر کو تھوڑی شفاعت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیکوز کتنی لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہمارے حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر, ضمانت ہے اس کے اندر, ضمانت ہے. اس حدیث پاک کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے لیے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی تو جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت دیں گے, تب تو واجب ہوگی, اس کو تب تو شفاعت ملے گی. آپ جو ایمان کی حالت میں نہیں مرا تو وہ آپ وسلم کی شفاعت کیسے پائے گا؟ لہٰذا اس کا ایمان پر مرنا یقینی ہے, تب شفاعت بھی مل جائے گی. تو لہٰذا دیکھو عمل کتنا چھوٹا تھا, عمل کتنا چھوٹا, لیکن وہ عمل جو ہم کو حسن خاتمہ دلا دے, جس کے لیے ساری زندگی اللہ والے بزرگان دین ساری زندگی روتے ہی اسی بات کے لیے کہ ہم کو ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اور وہ کتنا آسان ہے, کیا صرف اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں, اذان کا جواب دے کے درود شریف پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا کا جواب دیتے اور سنت کے مطابق سے ریڈیو ٹی وی کے چکر میں نہ پڑے. ریڈوا اور وہ ٹی وی تو جو ٹی وی کے چکر میں پڑے گا وہ آپ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا, اور جو پڑے گا اس کو ایمان پر خاتمہ بھی ملے گا اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. کتنی بڑی مبارک نعمت ہے نا. اب دیکھو اس میں عجیب و غریب میرے شیخ نے ترجمہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی, آپ کی شفقت و مہربانی کہ یہ دعا خود سکھا دی کہ میرے امتی تم ہماری شفاعت کے امیدوار ہو, تم چاہتے ہو کہ تم ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کریں, تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم یہ دعا کرو. اب دیکھیں دعا بھی عجیب و غریب ہے, عجیب عاشقانہ مضمون ہے اس کا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے مانگو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة, کہ اللہ اب دیکھیے آپ وسلم کا خطاب دیکھیے فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ اس دعوت تامہ, دعوت تامہ کے رب ہیں. آپ بتائیے صاحب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت تامہ کا کیا, دعوت تامہ اے دعوت الکاملہ, اس کا ترجمہ کیا فرمایا دعوت الکاملہ. اور لیکن اللہ نے کیا رب کیوں فرمایا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سکھایا کہ رب کہو دعوت کاملہ کے رب. دعوت تامہ کا حدیث شریف ہے تو اس کا ترجمہ کیا دعوت کاملہ, تو اس رب فرمایا رب کہو. تو میرے شیخ نے اس کا نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ نے رب کیوں فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رب کیوں فرمایا کہ اللہ آپ دعوت کاملہ یعنی دعوت تامہ یعنی دعوت کاملہ کے رب ہیں. رب کیا عجیب اور نقطہ ہے. فرماتے ہیں میرے شیخ کہ دیکھو جس طرح سے ہماری اللہ رب العزت ہماری
جسمانی تربیت فرماتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العزت ہماری روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں. اور نماز تمام عبادات میں افضل العبادات ہے، یہ اجماع ہے سب کا کہ نماز افضل العبادات ہے، تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے. اور دعوت کاملہ اس کو فرمایا، تو فرمایا کہ یہ جو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اصل میں یہ اللہ رب العزت نے جو پکارا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ آؤ ہم تمہاری روحانی روٹی کا انتظام کیا ہے، آؤ اور اپنے روحانی رزق لے لو. واہ سبحان اللہ، کیا پیارا ترجمہ دے گا یہ رب. یعنی رب کیا ہے کہ جس طرح سے ہم تمہاری جسمانی تربیت کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم تمہاری ایمانی تربیت اور روحانی تربیت بھی کرتے ہیں، لہذا اب جسمانی روٹی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، آؤ اب تم اپنی روحانی تربیت کروا لو. اس لیے رب فرمایا کہ کہو رب کیا ہے، ارے میرے رب ہم آپ کو رب مانتے ہیں، اب آپ کیا کیجئے، آپ رب ہیں، لہذا ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں. ہم نے مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ دیا، ہم نے لبیک کہہ دیا، اب ہم مسجد میں آئیں گے، آپ ہماری روحانی تربیت فرما دیجیے. اور آگے کیا فرمایا، وہ صلاۃ القائمہ، وہ صلاۃ القائمہ، یہ نماز جو کہ قائم ہے. میرے شیخ نے فرمایا، ملا علی قاری نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ قائمہ سے کیوں مراد ہے، کیا مراد ہے، فرماتے ہیں قائمہ سے مراد یہ ہے کہ اب یہ نماز جو قائم ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی ملت اور کوئی شریعت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی شریعت اور کوئی ملت اس کو بدل نہیں سکتی. یعنی اب مغرب کی جو تین نماز ہے، تین رکعت ہے، وہ قیامت تک تین رکعتیں رہیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کا جو محبوبیت کا، جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا اعجاز یہ ہے کہ مغرب کی تین رکعت قیامت تک تین رکعت رہے گی. اب نہ اس کو کوئی ملت بدل سکتی ہے، نہ کوئی شریعت بدل سکتی ہے، کیونکہ اب قیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی. لہذا صلاۃ القائمہ ہے، یہ قائم ہے، یعنی ایسی قائم ہے کہ اس کو نہ کوئی شریعت بدل سکتی ہے، نہ کوئی ملت بدل سکتی ہے، نہ کوئی پیر صاحب بدل سکتا ہوں. تو پیر تو معاف بھی کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مکہ مدینے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ درود شریف کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، درود شریف کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو بھائی اگر آپ درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائے کریں. وہاں درود شریف بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام فرض ہے، بھائی درود شریف پڑھنے میں اگر قیام فرض ہے، چلو ہم نے تسلیم کر لیا صاحب فرض ہے، تو اتحیات کے بعد کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جب درود شریف پڑھتے وہاں تو بیٹھے رہتے. اور کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں مولوی نماز پڑھاتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی اور بے شرمی ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مولوی نماز پڑھا رہا ہے. تو چاہیے کہ نہ پڑھے، سب پیچھے کھڑے ہو جائے، بس ہو جائے گی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز، نبی کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائیں، جنہوں نے جو سید الانبیاء بلکہ امام الانبیاء ہیں، آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس میں، جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو امام الانبیاء ہیں. تو ہماری کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جبکہ اتنے انبیاء علیہ السلام جلیل القدر بڑے بڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے بڑے بڑے انبیاء موجود، لیکن امامت کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کروائی گئی. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ پیچھے پڑ لیں گے. تو جس حضور کو وہ حاضر ناظر کرتے ہیں، اس حضور کو تو پیچھے کر دیتے، پتہ نہیں کون سا حضور ہے، یہ ان کا کوئی حضور ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو ہم ان کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھائیں گے. اور چاہیے کہ کھڑے ہو جایا کریں، اب تحیات کے بعد کھڑے ہو کے درود شریف پڑھا کریں، وہاں نہیں پڑھتے. تو کیا فرمایا، صلاۃ القائمہ، کہ صلاۃ القائمہ یعنی کوئی شریعت اور کوئی ملت، اب قیامت تک شریعت کوئی شریعت کوئی ملت اب قیامت تک اس کو نہیں تبدیل کر سکتی. یہ جو قائم ہے نماز، فجر کی دو رکعت، ظہر کی چار رکعت، عصر کی چار رکعت، مغرب کی تین اور عشاء کی چار رکعت، اس میں کوئی تبدیلی نماز میں نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی بڑے سے بڑا مفتی آ جائے، بڑے سے بڑا اتنا لمبا پگڑ پہن کے آ جائے، جبہ پہن کے آ جائے، لیکن اس کا باپ بھی نہیں بدل سکتا. یہ ہے صلاۃ القائمہ. دیکھو جلدی آیا کرو، جلدی، اب اتنا ہے. اور کیا کرنا ہے، صلاۃ القائمہ، کہ صلاۃ القائمہ یعنی وہ نماز جو کہ قائم ہے، اب قیامت تک اس کو کوئی شریعت اور کوئی ملت تبدیل نہیں کر سکتی. اسی لیے دیکھو، اور روحانی تربیت کیوں ہے، روحانی تربیت کیوں فرمائے کہ رب حاضر دعوت تب حاضر دعوت اسلام کہ ربوبیت تو دیکھو اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ نے عجیب و غریب بات فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا فرمایا عرض کیا اللہ رب العزت کی خدمت میں کیا التحیات للہ کہ میری تمام قولی عبادتیں للہ لا ملکک ہے اللہ کے لیے خاص صرف اللہ کے لیے التحیات دیکھو جب جو ہے وہ متعلقات مقدم ہو جائیں تو حضرے کے معنی پیدا ہو جاتے نا یعنی میری تمام قولی عبادتیں صرف اللہ کے لیے وہ صلوات اور میری تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور وہ طیبات اور میری تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حمد و ثنا بیان فرمائی کہ میری تمام قولی عبادتیں تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں بس تو جواب میں کیا ارشاد ہوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی کیا مزہ آیا ہوگا عاشق اور معشوق ساتھ ساتھ آمنے سامنے وہ مقام تھا وہ مقام کیا اس مقام پہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے اس مقام تک تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مقام پہنچے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے نور کا تحمل نہیں کر سکتا میں لیکن آپ وہ ہیں آپ سید الموجودات ہیں اور پورے تمام عالم میں وہ شخصیت ہے کہ آپ کو جانے کا شرف ملے گا اور اس سے آگے آپ کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا اور پھر کیا آمنے سامنے بیٹھے دو زانوں بیٹھے تھے اور پھر یہ اللہ کے سامنے حضور میں یہ پیش کیا کہ تحیات دیکھو کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے پاتے کیا اللہ کیا عجیب عالم ہوگا اور کیا عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ میری تمام قولی عبادتیں میری تمام بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ آپ کے لیے خاص ہے تو جواب دیکھیے اور ادھر سے بھی جواب دیکھیے کیا عجیب ارشاد ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور یہ کس کے جواب میں فرمایا کس کے التحیات کے جواب میں کہ جب قولی عبادتیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قولی عبادتیں تو جواب ہوا جب آپ نے ہم کو قولی عبادتیں دی تو ہماری طرف سے قولی سلامتی لیجیے السلام علیکم ایھا النبی آپ پر سلامتی ہو اے نبی اور پھر کیا فرمایا بدنی عبادتوں کے جواب میں کیا فرمایا ورحمت اللہ السلام علیکم نبی ورحمت اللہ رحمت اللہ اور عبادات یعنی جو بدلی عبادات ہیں اس کے بدلے میں ہماری رحمت دیجیے آپ پر ہماری رحمت خاصا ہو اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جب مسجد میں آتا ہے تو یہ مسجد میں بدلی عبادت کے لیے آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تک دیکھی امت تک کہ ہمارے نبی نے چاہا کہ جو نعمت ہم کو معراج میں ملی تھی اتنی دور آسمانوں پر جا کر ہمارے امتی زمین پر وہ حاصل کر لے سب تک دیکھو اور کیسے سکھا دیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو کیا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے یہ مومن کی معراج ہے ملاقات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معراج ہے یعنی تم ملنے جا رہے ہو لہذا تم کیا داخل ہونے سے پہلے درخواست پیش کر دو کیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک بات بھی نہیں فرمایا ابواب فرمایا کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے دروازے بے شمار دروازے کھول دیجئے تاکہ میرا امتی محروم نہ رہے اور ہم نے وہ نعمت آسمانوں پہ جا کے حاصل کی تھی اس اللہ تعالیٰ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود شریف نازل فرمائے سلامتی اور بے شمار سلامت نازل فرمائے اور صلوات و سلام نازل فرمائے کہ آپ وسلم نے وہ نعمت ہم کو زمین پر دے دی کہ ہمارا بےچارا امتی کہاں آسمان پر جائے اس کے لیے تو برات آنے ذرا لہذا کہا کہ تم کو گجرات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم زمین پر بیٹھ کر وہ نعمت حاصل کر لو زمین پر بیٹھ کر وہ نعمت حاصل کر لو. کیسے؟ مسجد میں جانے سے پہلے درخواست کر دو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سبحان اللہ. اچھا آگے کیا ہو رہا ہے؟ وبرکاتہ. اچھا آپ دیکھیے عجیب ہو گئی میرے شیخ کے علوم، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑے پیارے علوم ہیں. اب دیکھیے ایک نقطہ بیان فرمایا آپ نے، یہاں فرمایا وبرکاتہ اور برکتیں نازل ہو، برکتیں. اچھا پہلے جو جیسا السلام علیکم مفرد، سلام علیکم مفرد، رحمتہ مفرد، لیکن جب برکات آیا تو یہاں مفرد کے بجائے جمع نازل فرمایا، جمع فرمایا اللہ نے، یعنی قولی عبادت کے بدلے میں جو سلامتی بھیجی وہ مفرد، اور بدنی عبادت یعنی وہ صلوات جو بدنی عبادت کے بدلے میں جو رحمت بھیجی وہ بھی مفرد یعنی واحد، لیکن مالی عبادت کے بدلے میں برکات. تو میرے شیخ فرماتے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال خرچ کرنے میں بے شمار برکتیں ملتی ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے برکت نہیں ملتی بلکہ برکات ملتی ہے، ایک برکت نہیں برکتیں ملتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، یعنی مسجد میں، مدرسہ میں، اللہ والوں پر، علماء پر، مساکین پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، اس میں مال خرچ کرنے سے برکت نہیں ملتی بلکہ برکتیں ملتی ہیں. اور علامہ راغب ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو برکت کا ترجمہ کیا ہے کہ فیضان رحمت الہیہ، فیضان رحمت الہیہ، یہ ہے ترجمہ، برکات فرمایا. دیکھا تھا آپ نے، اور دیکھو اور امہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو سکھا دیا، دیکھو یہ جو تم کرتے ہو نا، یہ جو نعمت ہم کو معراج میں ملی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رحمت دی اس کو تم عام کر دو. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے سلام نے بھی سکھا دیا، یعنی وہ جو نعمتیں، وہ جو نعمتیں آپ وسلم کو آسمان پر ملی تھی زمین پر عام کر دیا کہ خوب دو، کہ اللہ تعالیٰ کی تو فکر کنجوسی نہیں ہے، اللہ کیا مخل نہیں ہے، سب کو دعا دو کہ وہی نعمت ملے، آسمانی نعمت زمین پر مل جائے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی ہے نا، دیکھو تحیات والا ہے نا، کوئی فرق ہے؟ سبحان اللہ. اچھا دیکھو اب اللہ نے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا، رب حاضر دعوا، اب پھر وہیں لوٹ جاؤ، رب حاضر دعوا، یعنی نماز ہماری روحانی تربیت کرتی ہے، روحانی یعنی روحانی غذا مل گئی نا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب مسجد سے باہر نکلو تو کہو اللہم انی اسألوک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور تمام علماء کے اس پر اجماع ہے، المراد بالفضل الرزق، کہتے ہیں کہ فضل سے مراد رزق ہے. تو لہٰذا جب تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اب تمہاری روحانی تربیت ہو گئی نا، اور میدا بھی تو ہے، اب میدے کو روٹی چاہیے، لہٰذا مسجد سے نکل کر جب روحانی ایمانی تربیت ہو جائے، اب مسجد سے نکل کر اللہ سے سوال کرو، اللہ میاں روحانی روٹی تو دے دی، اب میدے کی روٹی بھی دیجیے، اب دو روٹی دیجیے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے ساتھ کہ امت کو وہ نہیں، لیکن اسے یہ بھی پتا چلا کہ روح مقدم ہے جسم پر، روح مقدم ہے جسم پر، کیونکہ روٹی سے تو جسم بنتا ہے، اور جو ہے وہ عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تلاوت سے، گناہ سے بچنے سے روح کی تربیت ہوتی ہے، اور روح مقدم ہے جسم پر. کیوں؟ کیونکہ جسم تو سواری ہے اور روح سوار ہے، اور سوار مقدم ہوتا ہے. اب ایک سب گھوڑے پہ بیٹھا ہوں تو کیا کہیں گے، گھوڑا اچھا ہے سوار پہ؟ کیوں بحرام الدین اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے گھوڑا بحرام الدین پہ اچھا ہے کیا؟ ارے بحرام الدین اچھا ہے گھوڑے پہ، سوار کی قیمت سے گھوڑا ہوتا ہے، سواری کی قیمت سوار کی قیمت سے ہوتی ہے. اگر گھوڑے کے اوپر، اگر سواری کے اوپر گھوڑے کے اوپر ایک فقیر بیٹھ جائے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ فقیر. لیکن اگر بادشاہ بیٹھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایک گھوڑے کی، اور اللہ والا بیٹھ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کرامت ہے میرے ساقی، کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی، کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی، جہاں رکھ دے قدم وہی میخانہ بن جائے. کرامت ہے میرے ساقی، کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی، جہاں رکھ دے قدم وہی میخانہ بن جائے. کیا حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رمز کاوی نے کہا تھا کہ اے میرے ساقی، اے میرے شیخ پیر و مرشد، کیا تیری کرامت ہے کہ تیری خدمت میں جو رند یعنی آزاد آدمی، شراب اور شریعت سے آزاد آدمی آیا، جب تیری خدمت میں اللہ اللہ کیا، اللہ والا بن گیا، تب کیا ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانا چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانا چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. قیمت بڑھ جاتی ہے، اس گھوڑے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے.
جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا ایک عالم سے کہ بتائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے. پہلی صدی کے مجدد کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. وہ پہلی صدی کے مجدد تھے. کار تجدید کی ہے 2.5 سال حکومت کی, لیکن کیا احسان تھا حکومت کی کہ پوری جس اپنی پوری محکوم جو علاقہ تھا سب پہ جو عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا ایسا. اور اتنا روتے تھے کہ بس. تو کیا پوچھا کسی اللہ والے سے, کسی مشہور نقل میں سر تعلیم میں سے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب جواب سنو اس کا. کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے اور اس گھوڑے کے نکھوں میں جو مٹی چلی جاتی تھی وہ مٹی بھی عمر عبد بن عبد العزیز کا افضل ہے, وہ مٹی بھی افضل ہے. تو دیکھا آپ نے گھوڑا کیا, وہ گھوڑا جس کی اس کی ناک میں جو مٹی تھی وہ مٹی بھی افضل ہے. تو صحابی صحابی ہوتا ہے تو لہٰذا گھوڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے, گھوڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو کیا فرمایا کہ آپ جب تربیت کر لی, آپ نے ہماری ایمان کی تربیت ہو گئی, روحانی تربیت ہم نے نماز پڑھ کے کر لی, اب اللہ میاں روٹی دیجئے, روٹی بھی دے دیجئے. اللہ انی اصلو کا من فضلک, جب مسجد سے باہر نکلے تو دعا مانگے اللہ انی اصلو کا من فضلک, اے اللہ میں آپ کے باپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں جب ہم کو روٹی بھی دے دیجئے. ہمارے بھی بچے بھی ہیں کہ ڈاٹا دال کوئی مرغی مرغی کھلا دیجیے. دیکھا تھا آپ یہ کرائی کیا سمے آتی محمد علی وسیلتا اور فضیلتا, کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی اور وسیلہ دیا, یعنی قرب کے درجات دیے. پھر آگے کیا فرمایا, وہ بآسو اچھا عجیب و غریب, آگے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے کہ دیکھو ایسے مانگو, کہ وہ بآسو مقامم محمود علی لذی واسطہ, کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے اس مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا. اچھا اس میں یہ بات ہے, یعنی مقام محمود کا شفا کا ترجمہ کیا, مقام شفاعت, یعنی شفاعت کا کہ آپ ان کو شفاعت کے درجے پر لے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں. تو اس کے لیے تو کیا فرمایا, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا آسا ربو کا یہ باتا آسا یہ باتا ربو کا مقام محمود, کیا قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرمائیں گے مکان محمود پر, یعنی اور اللہ تعالیٰ نے مکان محمود پر مبعوث فرما دیا, یعنی وہ دے دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اے میرے امتی تم ہر نماز اذان کے بعد یہ دعا مانگو کہ وب آسو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے مکان محمود پر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا. اب اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا میرے شیخ نے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ ان کو مقام شفاعت دے دیجئے, تو جس دعا کی برکت سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے. یہ وہی ہے وجہ مطلب شفاعت کی, ہر مطلب شفاعت کی کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کس کے لیے؟ جو ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت دیجئے. دیکھو کیسی دعا ہے بتاؤ, کبھی یہ تشریح سنی؟ جیسی آج کرا تو سیے نا مزہ بڑھیا نا, اب جب دعا اذان کی پڑھو گے مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا, جھوم جائے گا بھائی. رہی نہیں میں اور عاشق کے زبان سے بیان ہو تو کیا کہنا, میرے شیخ میں ایسے پیارا عنوان سے بیان سنا ہے, کاش کہ آپ میرے شیخ کی زبان سے سنتے تو آپ کو مزہ آ جاتا. تو کیا مبعوث فرمائیے اس مقام پر, مقام شفاعت پر. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگے گا اس کو اللہ, اس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. کیوں؟ کہ جو دعا مانگتے تھا تو جو دعا مانگتے تھے اس کو نہ ملے گی. اب کوئی جو دعا مانگے کہ اللہ میرے ابا کو, میرے ابا کو 5000 روپیہ دے دے, تو جب ابا کے یہاں 5000 روپیہ آئے گا تو آم کی پیٹی لائے نہیں لائے گا, تو آم کی پیٹی کھائے نہیں کھائے گا. آپ یہ تو نہیں ہوگا نا, ابا 5000 کی جو آم لائے گا وہ اپنے پاس رکھ لے گا, تو کیا جب آم لے کے آئے گا تو اس کو بھی ملے گا. تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو دعا کرے گا اس کو زیادہ دے گا نہیں دے گا آپ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا کرے گا کہ اللہ ان کو مقام شفاعت دیجئے, تو جب دعا کرے گا دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, دعا قبول ہے, لیکن اس کو اس کی برکت سے شفاعت مل جائے گی. وہ آم قیامت کے دن کیسا آم مل جائے گا, شفاعت کا کیسا آم مل جائے گا.
تو ابا کے لیے دعا کرے گا تو ابا لائے گا تو اس کو زیادہ دے گا کہ تو بیٹا دن رات دعا مانگتا تھا کہ میرے ابا کی نوکری لگ جائے یا میرے ابا کو فلا فلا چیز ملے, لے تو زیادہ لے, پھر زیادہ گاڑی ملے گی تو سائے کرایا, لے بیٹا تو زیادہ کر کے, باقی تو ہمارے لیے دعا کرتے نہیں تھے لیکن کیونکہ تھی نے دعا کی ہے کس کو زیادہ حق ملے گا بتاؤ, آپ کی شفقت کریں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, ہاں کیا کہنا ان کا, تو اس کو قیامت کے دن شفاعت کا کیا سامان ملے گا. اور پھر آگے کیا سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ یہ بھی کہہ دو ان نقلا تو بالکل نیاز, کہ اللہ آپ تو وہ ہیں, آپ نے اپنے بندوں کو, آپ کے بندے ایسے باوفا ہیں کہ کیا کہنا, اور آپ کا تو کیا کہنا, ان نقلا تخلیف المیاد, آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, کہ آپ نے فرمایا کہ شفاعت کا میں مکان دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, کیا عجیب غریب جملہ ہے, یہ ناز ہے, یہ جملہ ناز کا ہے, ورنہ ایسا تھوڑی اللہ چاہتا ہے ایسے تو تخلف میاد, میاد کے تخلف محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر جائیں, لیکن نکاح یہ ناز ہے, ایک ارادہ ہے کہ ابا آپ کو ایسا نہیں ہے, ابا ہم اگر آپ سے آم مانگے آپ کو ایسا نہیں کہ ہم کو آم نہ دے, مطلب یہ کہ دل بھی دیجیے, تو اللہ تعالیٰ کس کو یہ فرمانا کہ ان کا تخلیف المیاد, مطلب یہ کہ اللہ نے ہمارے کو بھی بھول نہ جائیے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ سے بندہ تو, ابا ہم اگر آپ فرمانا کہ ان کا تخلیف المیاد, مطلب کو بھی بھول نہ جائیے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ سے بندہ تو مجبور ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں وعدے سے پھریں گے, وہ جو تھا وہ دے دیا مکان لیکن اس کی برکت سے ہمارا کام بن جائے گا. کیا عجیب غریب دعا ہے, تو میرے دوست اس دعا کو بہت لازمی پڑھو, کیا اذان کے بعد کی دعا ہے, کیا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یا حروف جو لین ہوتا نا, حروف لین تو جو ہے وہ مد نہیں ہوتا, لیکن جب حروف لین کے آگے وقف ہو جائے تب مد ہوتا ہے, یہ قاعدہ کاریوں کو بھی ایسے ہی بس گول کر جاتے ہیں. بہو بھائی, اگر بہو بھائی ہے یہ یہاں وقف نہیں ہوگا, یہاں مد نہیں ہوگا, لیکن جب خوف پڑ جائے گا تین الف کے برابر ہے تو کیا کریں گے, جب حروف لین اور جو ہے حروف مدہ جب وقف ہوتا ہے تو تین الف کے برابر اس میں جو ہے وہ مدہ کیا جاتا ہے, حروف لین جیسے خوف, اب خو کریں گے تو وہاں وقف نہیں, وہاں پہ مد نہیں کریں گے, بہو بھائی خو خائی, لیکن جب خو آگے وقف ہو رہا نا, جہاں وقف ہوگا وہاں تین الف کے برابر مد کیا جائے گا, سن لیا قاعدہ, یاد رکھ لینا اس کو. اور میعاد ویسے تو ایک الف کے برابر ہے لیکن جب وقف کیا جائے گا تو میعاد تین الف کے برابر کیا جائے گا, سمجھیے نا, تو یہ ہے اس دعا کی برکت سے. لیکن ور رکنا شفاعت یوم القیامہ اور وہ درجہ رفیع, اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دو, اس کو نکال دو کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے اور زبانوں پر مشہور ہو گیا. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف سے یہ ثابت نہیں ہے اور زبان پر جو ہے وہ چڑھ گیا لوگوں کی, اور ریڈیو ٹی وی والے اسی کو نشر کرتے ہیں, وہ تو اسی سے اندازہ کر لو, جو بدعتوں کو پھیلا رہے ہو تو ٹی وی رکھنا کیسے جائز ہوگا, جو بدعتوں کا چرچا کر رہے ہو, لاج جو ہے وہ اس میں مولوی صاحب پگڑی پہن کے آ جائے کہ ہم سب مسئلے سیکھتے ہیں اس سے, تو اس مسئلے سیکھنے کے بعد جو ناچ گانے چلتے عورتیں ننگی آتی ہیں ان کو کہاں سے دیکھنا جائز ہوگا, آگے پیچھے مولوی صاحب کے آگے پیچھے تو عورتیں ناچ رہی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مسئلے بتا دیے تو وہ آتے بھی کھلتے, اور جو ان سے مسئلے سیکھتے ہیں لوگوں کو خود ان پر اعتماد نہیں ہوتا, جو مولوی ٹی وی پر آتے ہیں اس پر لوگوں کو اعتماد بھی نہیں ہوتا, اور جو نہیں گناہ سے بچتا ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ جانتے ہی تو ہے ہمارے جیسا ہی ہے, چاہے لاٹ داڑھی ہو چاہے پگڑی پہنتا ہو, جبا بھی پہن لے ویسٹ کوٹ بھی پہن لے, لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے, اس پر اعتماد نہیں کرتے. اس لیے اہل علم کا بہت زیادہ وہ ہے, دیندار کا زیادہ وہ ہے کہ اپنے اس حلیے کا خیال رکھے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بدنامی ہوتی ہے. اب اگر کوئی دیندار بد نظری کرے, اتنی بڑی داڑھی رکھے, دوسروں کی ماں بہن کو دیکھے یا حسین لڑکوں کو دیکھے, دیکھو یار مولوی کو دیکھو, وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں دیکھو مولوی کو دیکھو, مولوی ایک نمبر کا ہے, چکر باز دھوکے باز ہے. تو لہذا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھو تم اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہو کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا معمولی سمجھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے کہ اللہ لعنت فرما، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ لعنت فرما بدنظری کرنے والے پر جو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہو، چاہے اخباروں میں دیکھتا ہے، چاہے ٹرک کے پیچھے جو ہے وہ کسی فلمی اداکارہ کا لگا ہو یا بس میں لگا ہو یا چاہے بورڈ دیکھتا ہو یا اخبار میں دیکھتا ہوں کہ چلو ایکسپریس اخبار تو دیکھیں، ایکسپریس میں کون سی ایکسپریس چل رہی ہے. تو کیا ہے کہ ناظر پر کیا فرمائے اس فصل میں؟ لعنت اللہ، لعنت فرمائے. اور لعنت کی کیا مانے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. بتاؤ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت جب ہوگی ہم خرید لیں گے تو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ہم پہلے گردے فیل ہو جائے، ہمارے پہ جو ہے وہ جو ہے کینسر بلڈ ہو جائے، ہمارا دماغ الٹ جائے، سب جائز ہے. پھر تو جب رحمت نہیں ہوگی تب تو یہی ہوگا نا سب. اور وجہ کیا ہے؟ سب اس میں دیکھو اچھے اچھے دیندار ملوث ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے اور پوری ہاتھ میں تسبیح ہے، سجدے کا نشان یہاں سے لے کر ناک تک، اتنا بڑا سجدے کا نشان، لیکن دوسروں کی ماں بہن کو دیکھتے اور زیادہ تکبر دکھانے کے لیے چپکے چپکے یوں دیکھ لیتے ہیں، کن اچھیوں سے دیکھتے ہیں زیادہ تکبر، اور زیادہ کوئی متقیوں پہ تو یوں بھی کرتا ہے، جھٹکے مار مار کے دیکھ لیتے. ان جھٹکے بازی سے اللہ نہیں مل سکتا، اللہ نہیں مل سکتا جھٹکے بازی سے. سب سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی جھٹکے باز ہے، جھٹکے مار مار کے اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا تکڑا عوام لوگوں کو دھوکہ دے دے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لہذا اس کو اللہ کی لعنت برس جائے گی. اس لیے بدنظری کرنے والے کا چہرہ دیکھو تو بالکل منحوس مخروش شکل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی لعنت جس پہ ہوگی تو اس کے چہرے پہ نور ہوگا کیا؟ لعنت منحوس. اور چاہے لڑکوں کو بھی دیکھو، دیکھتا ہوں بغیر داڑھی والے لڑکے یا کسی ایسے کہ داڑھی والے بھی ہیں لیکن اس کی طرف کشش ہوتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ممکن ہے؟ ایسا آیا کہ میرے شیخ کے پاس خط آیا کہ میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گیا جس کی ایک مٹھی داڑھی ہے ویسے، اور مجھے اگر وہ جب ناراض ہو جاتا تو مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، آپ بتائیے نا. اور مجھے ابھی دو دن پہلے جمعے کے روز ارشاد ملے، انہوں نے مجھ کو کہا کہ مجھے جو ہے لڑکوں میں زیادہ رغبت محسوس ہوتی ہے اور میں اپنے ایک کزن کی محبت میں 12 سال سے گرفتار ہوں. اس نے مجھے خود بتایا اور کہتے ہیں مجھے جن شادی 38 برس اس کی عمر ہے اور اب تک شادی نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہوتی اور مجھے لڑکوں کو سے محبت ہوتی، خود مجھے اپنی دادا واقعہ بالکل. اب بتائیے صاحب، کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو معمولی ہے، آپ کوئی کہے کہ بھائی میں لڑکوں کو مت دیکھو تو کہتے ہیں یہ کیا بات تھی، یہ کیا بات تھی، یہ دیکھیے صاحب. اور منہ کالا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو منہ کالا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پل کھولتے ہیں اس لیے بنا کرتے ہیں. بتاؤ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے؟ بتائیے سر، مدنی مسجد میں بھی منع ہے کہ رات کو تمام جو بے داڑھی کے لڑکے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور جماعت میں جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی بات مانتے مانیں گے لیکن جماعت میں لے کے جاتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی جماعت آئی، اس مسجد میں لڑکے لے کے آ گئے. بتائیے صاحب یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم نے نہیں ٹھہرایا ان کو، ٹھہرنے کی یاد نہیں تھی، ایسے گناہ کے کام میں ہم بھی ملوث ہوں، بتائیے صاحب. اور کہتے ہیں کہ صاحب مولزب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم عورت ہوا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے واقعہ، معمولی واقعہ نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عجیب انداز سے عنوان کیا فرمایا، ما سبقکم بھی من احد من العالمین، اس فعل کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، عالمین فرمایا یعنی دنیا بھی نہیں بلکہ پورے عالم فرما دیا، کہ پورے عالم میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. اس قوم نے جو ایجاد کیا آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، دیکھو فرمائی کہ اتاتون رجالا شہوتم من دون النساء، کہ ظالمو تم نالائق ہو، تم کو کیا ہو گیا کہ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو؟ یہاں اللہ نے رجال فرمایا نازل، طفل بھی نہیں فرمایا، صابن بھی نہیں فرمایا، اور مرد کو فرمایا یعنی مرد اس کو بولتے جس کی پوری مٹھی داڑھی آ جائے. رجال دیکھ لو عربی لغت کے اعتبار سے، کیونکہ چھوٹے کے لیے الگ لا ہے، سبیان چھوٹے کو کہتے ہیں، صابن جوان کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے رجال تو مرد کو کہتے ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رجال فرمایا. اس سے یہ پتا چلا کہ داڑھی والے بھی محفوظ نہیں ہوتے. ہمارے ایک دوست کوئٹہ گئے تو وہاں دیکھا ایک 55 سال کا بڈھا رو رہا ہے، پوچھا کہ کیا بابا کیا تکلیف ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کیا کروں بس میں سو رہا تھا، کوئی میری مار کے چلا گیا. اب بتائیے صاحب، ایسا گندا ویلا ہے کہ کسی کو نہیں دیکھتا، اور الگ عقل الٹ جاتی ہے. بتاؤ یہ کتنا ہے کہ عورتوں کا پانچ عورتیں چھوڑ کے اور اپنی شادی کرے لیکن بھائی اس میں مبتلا. اور وجہ کیا ہے کہ بدنظری کر کے لعنت لے لیتے ہیں. جب لعنت لے لی تو اس کے بعد کیسے بچ سکیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو گئی تو پھر جو منہ کالا کرے کم ہے. ذلت اور رسوائی کے جو جنازے نکل جائیں, عزت کے جو جنازے نکل جائیں, اور ذلت اور رسوائی بے پناہ اور کچھ کم کوئی کم نہیں ہے. پھر تو جب اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے لی تو پھر کہاں سے بچ سکے گا کوئی؟ اس لیے دوستو بہت بچاؤ, لڑکوں سے بھی بچو, اتنا بچو, موت ہے موت. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھو حضرت سفیان ثوری کتنے بڑے فرماتے ہیں کہ میں عورتوں پر دو شیطان دیکھتا ہوں, ایک آگے ایک پیچھے. کہ جب عورت آگے سے آتی شیطان مسمنیزم ہیپٹائز کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو لو, جب مڑ کے جاتی ہے تو پیچھے سے وہ ہیپٹائز مارتا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے دیکھو. لیکن فرماتے ہیں کہ میں شیطان پر دو, ایک عورت پر دو شیطان دیکھتا ہوں لیکن لڑکے پر دس شیطان دیکھتا ہوں. اور کہتے کیا ہے, ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے چچا کا لڑکا ہے, ہمارے ماموں کا لڑکا ہے, یا ہمارا فلاں ہے, ہمارا خالہ ہے, اور خالے کو بغل میں لٹاتے ہیں. اس لیے بہت اس سے لعنتی فیل ہے, بہت لعنتی فیل ہے, بہت بچو, لڑکوں سے بھی بچو, معمولی مت سمجھو اس کو, سمجھیے. دیکھو مدنی مسجد پہ ہے نا, بتائیے اجازت ہے, وہاں رات کو ڈنڈے مار کے نکالا جاتا ہے, چلو چلو سب باہر نکلو. تو بتائیے جب بڑوں کا یہ عمل ہے تو ہم کون ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ, دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لڑکے کو نکال دیا کہ بھائی تو مدینہ شریف سے چلا جا, اتنی مبارک جگہ سے نکال دیا اس کو. پہلے فرمایا کہ سر منڈا دو, جب سر منڈایا تو دیکھا پھر بھی اس کا حسن تھا, کہ حسن اس کا ہر طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا, یعنی سر منڈانے سے بھی اس کا حسن نہیں گیا. تو فرمایا کہ تو چلا جا یہاں بستی سے, چلا جا اس کو بستی سے مدینہ شریف سے, کہا کہ تو دور چلا جا, کتنی مبارک شہر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے دور بھیج دیا کہ بھائی چلا جا, بتا لے لوگوں کو. اور کیا منظور نازل بھی منظور پر بھی لانتا ہے, یعنی وہ لڑکا جو حسین ہے اور خود بن چھان کر نکلتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ دعوت دیتا ہے ہماری مارو, یہی دعوت ہے نا صاحب. اور جو لڑکی بے پردہ نکلتی ہے یا ننگی نکلتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی گناہ ملے گا. لیکن اب یہ کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کیوں ایسا نکلا, ہم تو دیکھیں گے, ہم تو گھور گھور کے دیکھیں گے, تو یہ بیوقوف ہے یہ شخص. ارے ظالم اس نے تو لعنت خریدی, تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ اپنے ایمان کو بچاؤ, اگر وہ ننگا ہے تو جانے دو باہر میں جائے. اگر کوئی سانپ حسین ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ بہت ہی حسین ہے صاحب, تاج واج پہنا اور لپسٹک وپسٹک لگایا, کہیں گے کہ صاحب اس کو دیکھیں گے تو تم سے لپٹ جائے گا, جان کا خطرہ ہے. ایمان مفت ہے. ابا نے نام اذان دے دی اور اقامت پڑھ دی اور نام عبداللہ رکھ دیا, حبیب اللہ رکھ دیا اور صاحب عبد الرزاق رکھ دیا, مسلمان ہو گئے. چلو بھائی مسلمان ہیں ہم, مسلمان ہیں اس لیے ایمان مفت ہے. صحابہ سے پوچھو کتنی تکلیف اٹھا کے ایمان کو حاصل کیا, پھر اس کی قدر کیسی کی. ہم کو مفت میں ملا تو بس, اب انہوں نے پتھر باندھے پیٹ پر اور ہم جو ہے وہ حلوہ باندھتے ہیں پیٹ میں. اتنی تہ لگی ہوتی ہے کہ چربی کی دس دس تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے, کہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی کولیسٹرول کم کرو, خدا کے لیے اتنے موٹے ہو جا رہے ہو, کولیسٹرول کم کرو. اتنے حلوے کی جو ہے ہماری تہ دو دو تین تین. بتاؤ صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ کوئی ایک کھجور کھا رہا ہے, کوئی دو کھجور کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم کو تین وقت جو خوب اچھی طرح روٹی ملتی ہے نا, افغانی روٹی بڑی والی موٹی والی خوب مہنگ ملتی ہے. لیکن کیا شکر کم کرتے ہیں, زیادہ کھاتے تھوڑا تھے شکر زیادہ کرتے تھے. اور ہم کھاتے زیادہ ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی بھی زیادہ کرتے ہیں اور شکر نہیں کرتے. اصلی شکر ہے اللہ کی نافرمانی تو کرتے. اب دیکھو کتنی بری ہے, عورتوں کو دیکھتے جو آ رہی ہے جا رہی ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو ہمارے پہ مصیبت نازل ہوتی ہے. جو اس گناہ کرنے کے بعد عذاب جو آ جائے کم ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کہ کسی کی ماں بہن کو دیکھنا, اگر کوئی ہماری ماں بہن کو دیکھے تو سب کیا ہوگا, خون لال ہو جائے گا, کیا ہم جان سے مار دیں گے. تو بے شرم بے غیرت دوسروں کی ماں بہن کو دیکھتے ہوئے نہیں آتا. اگر وہ ننگی ہے تو جائے وہ خود حساب دیں گے. تم اپنا ایمان تو بچاؤ, اس لیے کسی کو نہ دیکھو, کمیں کیوں سے بھی نہ دیکھو, قریب بھی مت بیٹھو اور دل میں گندے خیالات بھی مت پکاؤ, ورنہ جو ہے وہ گندے خیالات بھی پکا لے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, یا علم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, جو تو چھپ چھپ کے کالا چشمہ پہن کر یا کمیں کیوں کہ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہے اور اس کو نہیں پتا یا کسی کو مخلوق کو نہیں پتا. تو ظالم ہم جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے تیری آنکھوں کی چوری کو, اور وما تخفی الصدور, اور جو تین سینے میں جو کچھ تو پکا رہے نا اس کے بارے میں, تو اس کو نکال لیا بستر پہ, تو یہ سب اللہ جانتا ہے. کہ مخلوق کو تو نہیں پتا نا, تو داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے اور تسبیح پڑھ کے اپنا سب چل رہا ہے صاحب, ملا صاحب اور فلاں صاحب اور سب کے دین کے کام چل رہے ہیں، لیکن برکت نہیں رہے گی، بے برکت ہی رہے گی، نحوست رہے گی اس شخص کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر نحوست رہے گی، چاہے اس کو پتا نہ چلے، لوگ چاہے کہتے ماشاء اللہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے نور ہے، لیکن اللہ والے پہچان لیں گے کہ یہ شخص بدنظری کر کے آیا، اس کے چہرے پہ منحوس نحوست ہے یا دل میں گندے خیالات پکاتا ہے، پتہ چل جائے گا ان کو. ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا بدنظری کر کے، اب دیکھو کیا فرماتے ہیں، ماں بالو اقوام یہ ترشحوا من اعینہم الزنا، کیا حال ہے ان لوگوں کا، اس قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا عینیہ نظر فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے بدنظری. کہتا مولوی صاحب کیا کیا، یہ تو ہم نے لیا نہ دیا سب دیکھ تو لیا. ارے ظالم، تو نے لیا نہ دیا سب دیکھ لیا، لیکن تو نے آنکھوں کا زنا کر لیا، زنا ہے زنا، اس کو معمولی سمجھ، چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں کھڑکیوں میں سے، جان جان کے یا چھتوں میں سے یا جس طرح بھی دیکھیں، لیکن وہ زنا ہے آنکھوں کا. اور زانی ولی اللہ سب اب لاکھ دین کا کام کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری رات تہجد میں چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. اب ایک من دودھ ہو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، ایک قطرہ، بتاؤ کسی کام کا شریف آدمی، بس چاہے تہجد پڑھ لو، جو چاہے عبادت کر لو، لیکن جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہم، اس وقت ہمارا کام نہیں بنے گا. آنکھوں سے دیکھا یا دل میں خیالات پکا لیے، چلو صاحب کچھ دیکھ نہیں رہا، سب فرسٹ ایئر جتنی ایئر ہو سب جو ہے وہ نفس کی ہوا ملتی رہے گی، وہ تگڑا ہوتا چلا جائے گا، لیکن اللہ نہیں ملتا، اللہ نہیں ملتا. چاہے لاکھ مخلوق بڑی تعریف کرتی رہے، کچھ ہوتا رہے، اللہ نہیں ملتا. قیامت کے دن قیمت پتہ چل جائے گی، قیامت کے دن کیا دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا، قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا تیری قیمت تھی، کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، دعا کر لو بس. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کی چوریوں کو، سینے کی چوریوں کو، اے اللہ ہمارے جسم کے گناہوں کو سر سے لے کر پاؤں تک، اے اللہ ہم اقرار کرتے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ سے محبت مانتے ہیں، اے اللہ مسجد میں بیٹھے اس پر گناہ بھی نہیں کرے، ہم نادر اپنے گناہوں پر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پکا وعدہ کرتے کہ آئندہ آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے اور ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں گے. اے اللہ ہم آپ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت اور استعانت کی بھیک دے دیجئے کہ ہم آپ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیسا ہی حسین ہو، کیسا ہی جو حسن میں آئے آگے، لیکن اللہ ہم اس کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور آپ کا حسن ہماری آنکھوں میں ہو. ان گلنے سڑنے اور مرنے والی لاشوں پر ہم اپنے ایمان کو فروغ نہ کریں، ہم اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. اے اللہ ہم کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اپنی مرضی پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پیار کی قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی روزی بھی عطا فرما دیجئے، ایمانی اور روحانی روزی بھی عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت نازل فرما دیجئے اور ہم سب کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایمان تو حاصل ہے، تقویٰ کی دولت عطا فرما کر اولیاء صدیقین کا انتہائی مقام عطا فرما دیجئے اور دونوں جہان کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے. مالک دو جہان دونوں جہان کی رحمت نازل فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.